السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم، بہجت بھی حاضر خدمت ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے، اور میرے ساتھ جیسا کہ نگہت نے بتایا اسلام آباد اسٹوڈیو سے نگہت موجود ہیں پروگرام سدائے جہاں کے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ۔ تو جی نگہت، آج کے پروگرام میں ہمارے سننے والوں کے لیے آپ کیا کیا رپورٹیں لائی ہیں، کچھ تھوڑا سا تعارف ہو جائے ان کا۔
جی بالکل، ہم بتائیں گے آج ہمارے سامعین کیا سن پائیں گے اس ہفتے کے سدائے جہاں میں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے قطر کے امیر کے دورے پاکستان کے حوالے سے، جو انہوں نے گزشتہ ہفتے کیا تھا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخط ہوئے، اور اس دورے کی اہمیت پر مبصرین کی آراء پر مبنی ایک رپورٹ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے، جو آپ پروگرام کے شروع میں سن پائیں گے۔ اسی طرح وفاقی بجٹ 2019-20 پر قومی اسمبلی میں بحث تو مکمل ہو گئی ہے، لیکن مختلف حلقوں کی جانب سے اب بھی اس پر رد عمل آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ نئے وفاقی بجٹ 2019-2020 میں تجویز کردہ ٹیکس اس وقت پاکستان میں سیاسی بحث کا بھی موضوع بنا ہوا ہے۔ بجٹ 2019-20 پر ہمارے نمائندے ریاض محسن نے کچھ مبصرین کی آراء لی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں سنیے گا ایک رپورٹ میں۔ پاور 99 فاؤنڈیشن کا پروگرام براڈ کلاس لسن ٹو لرن نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی حاصل کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے اسی پروگرام کی کامیابیوں کا احاطہ کرنے کے لیے اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اس تقریب کا احوال آگے چل کر آپ پروگرام میں سن پائیں گے، اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم آپ کے لیے پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ، جس میں شوبز کی خبریں بھی ہوں گی اور آپ سن پائیں گے کچھ موویز کے کلپس بھی۔ تو سننا مت بھولیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک اس ہفتے کا لائن اپ اور اس کی رپورٹس کی تھوڑی سی کچھ تفصیل۔ تو واپس چلیں گے اب وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس، کیونکہ بہجت بھی آپ کے لیے بہت زبردست رپورٹس لے کر آئی ہیں۔ تو تفصیلات بتائیے بہجت جی رپورٹس کی۔
بہت شکریہ نگہت، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج رپورٹیں آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں۔ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے جسے جنت نظیر اور روئے زمین پر جنت کہا جاتا ہے۔ پاکستان مالا مال ہے نہ صرف خوبصورتی سے بلکہ اپنے قدرتی وسائل سے بھی۔ سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سارے نسخے یہاں موجود ہیں۔ آج آپ کو بتائیں گے بلوچستان میں اس حسن کے کچھ جلووں کے بارے میں۔ پھر خلیج میکسیکو میں ایک ایسا علاقہ ہے جسے مردہ زون کہا جاتا ہے، اور اب سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ علاقہ ریکارڈ حد تک وسیع ہو جائے گا۔ اس علاقے میں یا تو آکسیجن بے حد کم ہے یا پھر بالکل ہے ہی نہیں۔ ہے نا خوفناک بات، ظاہر ہے آکسیجن نہیں تو زندگی نہیں، اسی لیے اس کو ڈیڈ زون کہا جاتا ہے۔ تفصیلی رپورٹ سنیے گا۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا میں اگرچہ آبادی حالیہ سالوں میں کم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود کچھ عشروں میں دنیا کی آبادی بڑھ کر 9 ارب 70 کروڑ ہو جائے گی۔ آبادی میں اضافے کی وجہ سے متعدد مسائل بھی سامنے ہیں، جن میں وسائل کی صورتحال بھی اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، تنازعات ہیں، دنیا میں بھوک ہے، پانی کی کمی ہے اور پیاس، یہ بڑی اہم وجوہات ہیں۔ رپورٹ میں تفصیل سنیے گا کہ بھارت جیسے ملک کو پانی کے کیسے مسائل درپیش ہیں۔ پھر دنیا بھر میں ایسی خواتین کی کمی نہیں جن کو زندگی کے کڑے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر شوہروں سے الگ ہو کر اکیلے بچوں کی پرورش ایک بڑا مسئلہ ہوتی ہے۔ پھر ان میں تارکین وطن خواتین کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ آج ایک ایسی ہی بے سہارا ہونے والی ماں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ تو جناب، یہ تھی کچھ رپورٹیں جو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج پروگرام سدائے جہاں میں ہم آپ کو سنوائیں گے، اور آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، جس کے بعد ہم نگہت کے پاس جائیں گے جو کہ قطر کے امیر کے دورے پاکستان کے بارے میں تفصیل بتائیں گی ہمیں۔ آج ہم بتاتے ہیں کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی پاکستان کے 2 روزہ دورے پر جمعرات کے روز اسلام آباد پہنچ گئے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جمعرات کو جاری بیان کے مطابق افغان صدر اشرف غنی کو دورہ پاکستان کی دعوت پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے دی تھی۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر اشرف غنی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق صدر اشرف غنی کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات جاری رہی، جس میں افغان امن عمل اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسلام آباد میں قیام کے دوران افغان صدر غنی نے اپنے پاکستانی ہم منصب عارف علوی سے ملاقات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وفود کی سطح پر بات چیت ہوئی، جس میں مختلف شعبوں بشمول تجارت، سلامتی، امن و مصالحت، تعلیم اور عوامی رابطوں کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔ دوسری طرف افغان صدر کے ترجمان ہارون چکان سوری ایک بیان میں کہہ چکے ہیں کہ صدر اشرف غنی کے دورہ پاکستان میں پاکستانی قیادت کے ساتھ مذاکرات میں امن عمل سمیت 4 معاملات پر گفتگو ہوگی، جن میں علاقائی رابطوں، دو طرفہ تجارت اور سیکیورٹی کے معاملات بھی شامل ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے ایک ایسے وقت پر پاکستان کا دورہ کیا جب افغان امن عمل کی کوششیں تیز ہوئی ہیں اور رواں ہفتے کے آخر میں امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بات چیت کا ساتواں دور بھی شروع ہو رہا ہے۔ اس تناظر میں تجزیہ کاروں نے صدر اشرف غنی کے دورے کو اہم قرار دیا ہے۔ صدر اشرف غنی کا یہ پاکستان کا تیسرا دورہ ہے جو حالیہ مہینوں میں اسلام آباد اور کابل کے درمیان ہونے والے اعلی سطح کے رابطوں کا تسلسل بھی ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے قطر کے امیر کے دورے پر تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے نگہت کے پاس چلتے ہیں اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں۔ جی نگہت، کچھ تفصیل ہو جائے۔
شکریہ بہجت، تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گی قطر کے حوالے سے۔ قطر خلیج عرب کا نہایت اہم ملک ہے جس کی سالانہ فی کس آمدنی دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ قطر کی فی کس آمدنی 124,870 ڈالر سالانہ ہے، جبکہ امریکہ کی تقریباً 77,000 ڈالر، امارات 54,000 ڈالر اور سعودی عرب 22,000 ڈالر ہے۔ پاکستان کی فی کس آمدنی 5,300 ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ گزشتہ سال سعودی عرب کی سربراہی میں خلیج تعاون کونسل کے 6 ممالک نے قطر کو اپنے اتحاد سے بھی نکال دیا اور اس پر اقتصادی پابندیاں بھی عائد کی تھیں، لیکن علاقائی پابندیوں کے باوجود قطر کی معیشت کی نشوونما جو 2017 میں 2.2% تھی، اب 2.6% ہو گئی ہے۔ اس وقت قطر عرب ہمسائے ممالک کی بجائے ایران اور ترکی سے زیادہ قریب ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے درمیان بھی قطر کے تاریخی برادرانہ تعلقات کئی دہائیوں سے قائم ہیں۔ یہ پاکستان کی ترقی میں ایک پارٹنر بھی ہے، کیونکہ ایل این جی گیس پاکستان قطر سے درآمد کرتا ہے۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی گزشتہ ہفتے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد تشریف لائے۔ یہ دورہ کئی لحاظ سے اہمیت کا حامل تھا۔ تفصیلات کے مطابق حکومت کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ امیر قطر عمران خان کی دعوت پر پاکستان آئے، ان کے ہمراہ وزراء اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ اس دورے کے دوران وزیراعظم اور امیر قطر کی 1-on-1 ملاقات اور اس کے علاوہ وفود کی سطح پر بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقات میں پاک قطر دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر زور دیا۔ پاکستان اور قطر میں سیاسی اقتصادی شراکت داری کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اعلامیے میں یہ بھی بتایا گیا کہ دونوں ممالک نے دو طرفہ تجارت کو بڑھانے کے لیے اقدامات پر اتفاق کیا ہے، اور ایل این جی، ایل پی جی سمیت توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ ہوا۔ تیل اور گیس کی تلاش سمیت پیداوار کے شعبوں میں بھی تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ زراعت، سیاحت اور صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا، اور ملازمین کی تعداد میں اضافے، ایویشن، بحری معاملات، دفاعی شعبوں میں تعاون بڑھانے، اعلی تعلیم، فوڈ انڈسٹری، دفاعی پیداوار بڑھانے کے لیے بھی تعاون پر اتفاق کیا گیا۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان معاہدوں کو حتمی شکل دینے کے لیے وزراء کے درمیان رابطے بڑھائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ وفود کی سطح پر مذاکرات کے بعد مختلف معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ تجارت، سیاحت، سرمایہ کاری میں تعاون کے لیے ورکنگ گروپ کے یاداشت پر بھی دستخط ہوئے۔ اس دورے میں منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت کے انسداد، خفیہ معلومات کے تبادلے کے ایک یاداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ یہ کچھ دورے کی جو تفصیلات تھی آپ کے سامنے ہم نے رکھی۔ اس دورے کی اہمیت کے حوالے سے مبصرین کی کیا رائے ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے نمائندے نے ان سے بات کی ہے، شمشاد آفریدی نے، انہیں کی رپورٹ آپ کو سنوا رہے ہیں۔
امیر قطر کا دورہ پاکستان دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے تناظر میں کتنا اہم ثابت ہوگا؟ معاشی امور کے ماہر شعیب نظامی کہتے ہیں،
جی جو امیر قطر کا دورہ ہے پاکستان ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آگے جو فٹ بال کا ورلڈ کپ آ رہا ہے اس میں بڑی سپورٹ کی ضرورت ہے قطر سے، اور تقریباً 1 لاکھ نوکریاں قطر میں چاہیے پاکستانیوں کی طرف سے جو وہاں درکار ہوں گی۔ ایسا جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت بڑے مواقع ہیں کہ 2022 کا جو ورلڈ کپ ہے اس میں ایک موقع دیا جائے پاکستانیوں کو وہاں روزگار ملے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تقریباً 6 ارب ڈالر کی جو سرمایہ کاری ہے اس پہ بھی بات چیت ہوئی ہے۔ باہمی تجارت جو تقریباً 2.5 ارب ڈالر کی ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان اور قطر جو ہیں وہ ایک معاہدے کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ تقریباً 3 ارب ڈالر کا معاہدہ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے لیے 3 ارب ڈالر کی گرانٹ یا پیکج پاکستان کو دیا جائے جو کہ پاکستان کے ذریعے مبادلہ کے ذخائر میں رکھا جائے۔ پاکستان ان کو جو ہے وہ جو بیرونی ادائیگیاں پاکستان نے کرنی ہے اگلے مالی سال کے اندر اس میں بھی اس کو استعمال کر سکے، اور یہ بہت کم آسان شرائط کا قرضہ ہو اور پاکستان اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک انرجی کے تعاون جو ہے اس پر بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ پاکستان کے 2 پاور پلانٹ بلوکی اور حویلی بہادر شاہ جو کہ ایل این جی کے اوپر ہیں، ان پر جو ہے پاکستان نجکاری کے لیے قطر کو پیشکش کر رہا ہے، اور یہ پاکستان میں سے پہلے سعودی عرب کو بھی کر چکا ہے، متحدہ عرب امارات کو بھی کر چکا ہے کہ وہ اس کی بولی میں حصہ لے. تقریباً 2 ارب ڈالر کی جو ہے یہ انویسٹمنٹ اگر وہ ہو جاتی ہے نشکاری تو قطر کی طرف سے پاکستان میں آ سکتی ہے. تو اوور آل تقریباً 8 سے 9 ارب ڈالر پاکستان قطر سے اگلے 2 سال کے اندر جو ہے وہ اس معاملات میں آگے ڈسکس کر سکتا ہے. ساتھ ساتھ جو ہے وہ مقصد یہ بھی ہے کہ جو قطر کی ایکسپرٹیز ہے پیٹرو کیمیکل کے اندر ان سے بھی پاکستان فائدہ اٹھائے. جو باہمی تجارت ہے خاص طور پہ حلال فوڈ کے حوالے سے, حلال میٹ کے حوالے سے, پاکستان اس کے حوالے سے بھی نئی نئی منڈیاں تلاش کرے, اور جو پاکستان کی ٹیکسٹائل گارمنٹس ایکسپورٹس گڈ ہیں ان سے بھی دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ تعاون دیکھا جائے.
اسی سوال کا جواب عالمی امور اور خارجہ پالیسی کی ماہر سروت رعوف نے کچھ یوں دیا.
یقینی طور پہ یہ دورہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے جو اس وقت اکنامک کرائسس ہے, اور ہم یقینی طور پہ چاہتے ہیں کہ سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آئے. اور یہ بہت اچھا قدم تھا کہ قطر کے امیر جو ہیں وہ پاکستان نہ صرف خود تشریف لائے بلکہ انہوں نے بہت سارے دوسرے معاملات میں بھی یہ شورٹی دی کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنا تعاون جو ہے وہ برقرار رکھیں گے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا مثبت جو اسٹیپ ہے وہ لیا گیا ہے دونوں ممالک.
3 ارب ڈالر مالیت کی رقم میں کتنا ڈپازٹ اور کتنی سرمایہ کاری شامل ہے اس بارے میں کوئی تفصیلات دستیاب نہیں ہے. ماہرین کے مطابق اس طرح کے معاہدوں میں پیسے دینے والے ممالک کی شرائط ہوتی ہیں کہ تفصیلات نہ بتائی جائیں. میں نے شعیب نظامی سے پوچھا کہ حکومت نے ان 3 ارب ڈالرز کی تفصیلات اب تک شائع کیوں نہیں کی.
جی یہ بڑا انیشل ہے کیونکہ ابھی ڈسکس ہوا ہے, اور ڈسکشن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ڈپازٹ پاکستان میں کریں گے. دیکھیں جب آپ ڈپازٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر شرح منافع ضرور ملتا ہے, اور یہی سرمایہ کاری بھی کہلاتی ہے, سپورٹ بھی کہلاتی ہے. اب چونکہ وہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ جوائنٹ وینچر کے اندر کسی پروجیکٹ میں پاکستان کے ساتھ جو ہے انویسٹمنٹ کرے, اور اس بات کا امکان ہے کہ ہمارا جو ایک امپورٹنٹ تجربہ سی پیک کا معاہدہ ہے سکھر سے حیدرآباد موٹر وے والا, جس کو حکومت بی او ٹی بیسس پر یعنی کہ بلٹ آپریٹر ٹرانسفر کے بیسس پہ بنانا چاہ رہی ہے, اس کے اوپر قطر کے جو سرمایہ کار ہیں ان کو بریفنگ دی جائے, ان کو جو ہے راغب کیا جائے. 3 ارب ڈالر کا جو اس وقت جو سپورٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی پاکستان کے لیے, کیونکہ پاکستان کو جو ہے آئی ایم ایف سے بھی رقوم مل رہی ہے. جو دوست ممالک کے ساتھ پاکستان کے تقریباً 9 ارب ڈالر کے معاہدے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ جو 3 ارب ڈالر کا ہوگا یہ پاکستان کے جو کلوز ترین دنیا کے ممالک ہیں ان میں جو ہے وہ قطر شامل ہو جائے گا. سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور چین کے بعد قطر جو ہے پاکستان میں شامل ہوگا. یہ بہت سگنیفیکینٹ ہے پاکستان کے لیے اس خطے میں, پاکستان کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے بھی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی پاکستان کی جو ہماری بات چیت ہوئی ہے خزانہ کے حکام سے, ان کا یہ کہنا تھا کہ قطر نے پاکستان کو اوپن ہینڈ دیا ہے, پاکستان اس کو اپنے زیر مبادلہ کے ذخائر میں رکھے, پاکستان سے غیر ملکی قرضے واپس کرے, یا پاکستان اگر چاہے تو کسی پروجیکٹ میں بھی لگا سکتا ہے. تو ایک اوپن جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے, اس کا طریقہ کار جو ہے اگلے 3 سے 4 ہفتوں کے اندر فائنل ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے جیسی صورتحال واضح ہوتی ہے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو لون ہے یا جو پیکج ہے وہ کتنا جو ہے وہ مؤثر ہوگا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اس کی واپسی کب کب ہوگی, اس کے اوپر شرح منافع کیا ہوگا. لیکن اب تک جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ بہت نامینل اور رعایتی ہے.
اگر ایک بڑا ڈپازٹ اسٹیٹ بینک میں جمع ہو جاتا ہے تو یہ ملک کے زر مبادلہ کی صورتحال اور پاکستان کے معاشی مسائل میں کتنی کمی کا باعث بن سکے گا, اس پر شعیب نظامی کہتے ہیں.
جی اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 14 ارب ڈالر کے ہیں, اور پاکستان کو جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ پریشر نہیں ہے. یہ ضرور ہے پاکستان نے اپنی ادائیگیاں واپس کرنی ہے, اور پاکستان ان کو پلان بھی کر رہا ہے. تو قطر کے جو ڈپازٹ ہے پاکستان میں وہ بڑا پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہوں گے, اس وجہ سے کیونکہ یہ سپورٹ کریں گے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو, اور جو بیرون ادائیگیاں تقریباً 11 ارب ڈالر پاکستان نے اگلے مالی سال میں واپس کرنے ہیں, اور ان کا انتظام پاکستان کر بھی رہا ہے. اس حکومت نے جو بجٹ آگے پیش کر رہی ہے اس میں تقریباً 2 ارب ڈالر کے سکوک بانڈ بھی رکھے ہیں. تو اگر یہ قطر کی امداد بھی آ جاتی ہے تو 3 ارب ڈالر یہ بھی ہو جاتی ہے, تقریباً 5 ارب ڈالر یہ ہو جائیں گے. پھر متحدہ عرب امارات سے پاکستان کو 1 ارب ڈالر ملنا ہے, ساتھ ساتھ تقریباً 2 ارب ڈالر پاکستان کو آئی ایم ایف سے ملنا ہے. تو اوور آل جو اگلے مالی سال کے اندر ہمیں ریزرو نظر آ رہے ہیں وہ لگتا یہی ہے کہ وہ بہتر رہیں گے اور مستحکم رہیں گے, اور پاکستان جتنے مرضی مشکل حالات میں ہو پاکستان کبھی بھی پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا, اور پاکستان نے جتنے بھی قرضے واپس کرنے تھے وہ ہمیشہ بر وقت واپس کیے. تو اس لیے جو قطر کی انویسٹمنٹ ہوگی وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی, اپنی بیرونی ادائیگیوں کے لیے اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے لیے, اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہیں ان کے اوپر خرچ کرنے کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی. جی
جی ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی آپ نے رپورٹ سنی امیر قطر کے دورے پاکستان کے حوالے سے. تو پروگرام کی اگلی رپورٹ پر جانے سے قبل یہاں پر تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گی سیر و سیاحت کے حوالے سے. سیر و سیاحت کی صنعت دنیا بھر میں چند بڑی صنعتوں میں شمار ہوتی ہیں. پاکستان سن 1970 کی دہائی میں سیاحت کے لیے ایک مشہور و معروف ملک تھا. کئی مغربی ممالک کے ہزاروں سیاح پاکستان آتے تھے اور وادی سوات اور کشمیر سے ہوتے ہوئے نیپال اور بھارت تک جایا کرتے تھے۔ بعد ازاں ملک میں عدم استحکام اور دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان میں سیاحت کی صنعت بری طرح متاثر ہوئی۔ البتہ پاکستان میں سیاحت کے حوالے سے حالیہ کچھ عرصے سے مثبت خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اور امید ہے کہ پاکستان اپنی شناخت دوبارہ بحال کر لے گا۔ تو جناب سیاحت کی ہم نے بات کی تو اسی حوالے سے ایک زبردست سی رپورٹ بھی ہے وائس آف امریکہ کی، تو تفصیلات ہم بہجت سے معلوم کریں گے۔ تو بہجت جی، رپورٹ کی تفصیلات بتائیے گا۔
بہت شکریہ نگہت۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں غیر قانونی شکار کے باعث علاقے میں موجود جنگلی حیات اور نایاب پرندوں کی نسل کو خطرات لاحق ہو گئے۔ پاکستانی کشمیر میں جنگلی حیات کے مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں 400 سے زائد مختلف نسل کے جنگلی پرندے بھی شامل ہیں جو اپنی خوبصورتی کے باعث بہت مشہور ہیں۔ پاکستانی کشمیر کے محکمہ جنگلی حیات کے حکام کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے غیر قانونی شکار کے باعث مختلف نسلوں کے طوطے، مور، مرغے زرین، وانگیر، سرخ اور بٹیر کی نسلیں معدوم ہو رہی ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس خوبصورت جنگلی پرندوں کو بڑے پیمانے پر شکار کر کے فروخت بھی کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے محکمہ جنگلی حیات کے ناظم چودھری محمد رزاق نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خوبصورت جنگلی پرندوں کو پکڑ کر گھروں میں بطور فینسی برڈز رکھنے کا رجحان بڑھا ہے، جس کی وجہ سے ان پرندوں کا بڑے پیمانے پر شکار کیا جا رہا ہے۔ ان کے بقول لوگوں میں جنگلی حیات کے تحفظ کی اہمیت کے بارے میں مؤثر آگاہی کے ذریعے جنگلی حیات کے شکار کو کم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگوں میں جنگلی حیات کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کی جا رہی ہے۔ تو جناب، یہ تو بات ہوئی پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر کی، جسے آزاد کشمیر بھی کہتے ہیں، پرندوں اور خوبصورت پرندوں کے بارے میں آپ نے سنا۔ آئیے اب آپ کو بلوچستان لیے چلتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 75 کلومیٹر ساحلی پٹی بھی ہے، جہاں مختلف مقامات پر بہت سے پکنک پوائنٹس قدرتی طور پر موجود ہیں، لیکن اب صوبائی حکومت نے ان مقامات کو سیاحت کے لیے کھولنے اور وہاں سیاحتی مراکز قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی زبانی۔
پاکستان اور چین کے درمیان اربوں ڈالر کی مالیت کے اقتصادی رہداری کے منصوبے اور گوادر بندرگاہ کی کامیابی سے تکمیل اور دونوں منصوبوں میں ملکی اور بین الاقوامی کمپنیوں کی دلچسپی کے بعد حکومت بلوچستان نے صوبے کے 750 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی کو ترقی دینے اور سیاحوں کی دلچسپی کے لیے مختلف مراکز قائم کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران سیکرٹری ثقافت و سیاحت ظفر علی بولیدی نے بتایا کہ ضلع گوادر میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بے روزگار ہے۔ حکومت نے ان نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کی غرض سے صوبے کے ساحلی پٹی پر موجود قدرتی سیاحتی مراکز کو پکنک پوائنٹس میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔
جب ٹورسٹ آئے گا تو اس کو کافی چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں کے جو علاقے کے جو لوکل ہیں ان کے ساتھ انگیج کریں۔ وہاں مختلف قسم کے کیفیٹیریا ساتھ میں بنیں گے، شاپس ہوں گی، پیٹرول پمپ، ریسٹ ایریا بنیں گے۔ ہم نے فیڈرل پی ایس ڈی پی میں بھی ہمارے کچھ کوسٹل ایریاز ہیں، جیسے میانی ہو ہے، اپنا کلمت ہر ہے، گڈانی ہے، اس کے لیے بھی ہم نے کانسٹرکٹ پیپر بھجوائے ہیں تاکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کچھ علاقوں کی فنڈنگ ہو سکے۔
ظفر علی بلیدی کا کہنا ہے کہ طویل ساحلی پٹی پر قدرتی مناظر کو ترقی دینے کے لیے سروے جاری ہے اور ماڑا اور جیونی میں بعض مقامات کی نشاندہی بھی ہو چکی ہے، جس کے لیے صوبائی حکومت کے نئے آنے والے بجٹ میں رقم بھی مختص کی گئی ہے۔ صوبائی حکومت تمام اخراجات اپنے پی ایس ڈی پی سے پورے کرے گی۔ پہلے مرحلے میں کن ملیر میں ایک منصوبہ مکمل ہونے کو ہے۔ گوادر کے ایک سینئر صحافی نور محسن نے وی او اے سے گفتگو کے دوران کہا کہ بلوچستان کے ساحلی اضلاع میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بے روزگار ہے۔ صوبائی حکومت کے اس فیصلے پر ان اضلاع کے لوگ بھی کافی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔
بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بے روزگاری ہے۔ بے روزگاری کے سبب لوگ غلط رستوں پہ چل پڑے ہیں اور ان میں منشیات کے بھی معاملات ہیں اور دوسرے طرح بھی ہیں۔ اگر ایسے مواقع ملیں لوگوں کو، مطلب گوادر کا بہت بڑا علاقہ ہے، گوادر میں جیونی سے لے کر ارماڑا تک بہت سارے پوائنٹ ہیں، وہاں پر سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے اور اس کی سبب بہت سارے لوگ برسر روزگار سکتے ہیں۔
بلوچستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ صوبے کے ساحلی اضلاع گوادر، تربت، پنجگور، لسبیلا میں مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہو گئی ہے۔ تاہم گاہے بگائے دہشت گردی کے واقعات ہو جاتے ہیں، جن کو ختم کرنے کے لیے علاقے میں نیم فوجی فورس، فرنٹیئر کور تعینات کرنے کے ساتھ اقتصادی راہداری کی حفاظت کے لیے وفاقی حکومت نے 10,000 اہلکاروں پر مشتمل ایک فورس بھی تشکیل دے دی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان اربوں ڈالر مالیت کا اقتصادی راہداری منصوبہ بلوچستان کے ایک بڑے حصے سے گزر کر صوبے کے ساحلی شہر گوادر پہنچتا ہے، جہاں چین کی مدد سے اربوں ڈالر کی لاگت سے گوادر کی بندرگاہ مکمل ہو گئی ہے، جس سے چین کی مصنوعات کے لیے مشرق وسطی اور مغربی افریقی ممالک کی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے ایک آسان راستہ مل گیا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے، رائے دیجئے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں، sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں۔ پاکستان میں وفاقی بجٹ 11 جون کو پیش کیا گیا تھا، اور اس بجٹ کو بھی حزب اختلاف مسلسل حتف تنقید بنائے ہوئے ہیں۔ عوام اور تجزیہ کاروں کی رائے پر مبنی مختلف رپورٹیں ہم آپ کے لیے پیش کرتے آئے ہیں۔ آج بھی ریڈیو نیوز نیٹورک نے بجٹ 2019-20 کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے نگہتی سے تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی نگہت،
بہت شکریہ۔ بجٹ کے حوالے سے اپنے سامعین کو رپورٹ سنوائیں گے، لیکن اس سے پہلے آئی ایم ایف کے حوالے سے ایک خبر، جو قرضہ لینا ہے پاکستان نے، اس کے بارے میں اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 3 جولائی کو ہو رہا ہے۔ اجلاس میں پاکستان کے لیے نئے قرضہ پروگرام کی حتمی منظوری دی جائے گی۔ منظوری کے بعد پاکستان کو آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر کا قرض ملنے کا امکان ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان نے آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ اگلے مالی سال کے بجٹ میں حکومت نے آئی ایم ایف کے 357 ارب روپے بجٹ میں شامل کر رکھے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید خان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے آئی ایم ایف پروگرام سے متعلق کوئی شرط عائد نہیں کی، آئی ایم ایف معمول کی کارروائی کے بعد پاکستان کو قرضہ فراہم کرے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کچھ عرصہ قبل معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت 3 سال میں 6 ارب ڈالر ملیں گے۔ پاکستانی حکام اور آئی ایم ایف ٹیم کے درمیان معاہدے پر عمل درآمد آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی توثیق کے بعد کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پاکستان کو 6 ارب ڈالر 39 ماہ میں قسطوں کی صورت میں جاری کیے جائیں گے۔ پاکستان آئندہ بجٹ کے خسارے میں 0.6% کمی لائے گا۔ مالیاتی نظام میں بہتری کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر قومی مالیاتی کمیشن اجلاس میں محاصل کی تقسیم نو پر غور کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کے مطابق روپے کی قیمت کا تعین فری مارکیٹ میکنزم سے ہوگا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان فیصلے کرنے میں مکمل خود مختار ہوگا۔ حکومت کا آئندہ بجٹ معاشی اصلاحات کے جانب پہلا قدم ہوگا، جبکہ پاکستان کو ٹیرر فائنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے خلاف بھی اقدامات جاری رکھنے ہوں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اگلے مالی سال میں ریکارڈ 430 کھرب 50 ارب روپے کا قرض لے گی۔ اس رقم کا ہم استعمال اندرونی اور بیرونی قرضوں اور ان پر سود کی ادائیگی کے لیے ہوگا۔ وزارت خزانہ نے منگل کو ایک مالی سال میں سب سے زیادہ قرض لینے کے لیے قومی اسمبلی سے منظوری بھی حاصل کی ہے۔ 430 کھرب 50 ارب روپے کا قرض مالی سال 2019-2020 کے بجٹ کے مجموعی حجم 70 کھرب روپے سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ آئین کی روح سے 430 کھرب 50 ارب روپے کا قرضہ، جسے نامنظور کرنے کا قومی اسمبلی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ پارلیمان کا ایوان زرعی ان اخراجات کو صرف زیر بحث لا سکتا ہے، جن میں ایوان صدر، سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد ہائی کورٹ، آڈیٹر جنرل آف پاکستان، قومی اسمبلی، سینٹ آف پاکستان، پاکستان ریلوے، پنشن، دفتر خارجہ کے دیگر اخراجات، الیکشن کمیشن کے اخراجات، وفاقی محتسب اور وفاقی ٹیکس محتسب کا بجٹ بھی شامل ہوتا ہے۔ رواں مالی سال کے لیے قومی اسمبلی نے ان لازمی اخراجات کے لیے 230 کھرب 50 ارب روپے کی منظوری دی تھی، جبکہ آئندہ مالی سال کے لیے لازمی اخراجات میں 190 کھرب 80 ارب یا 83.6% تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس رقم میں سے 20 کھرب 90 ارب روپے کی رقم وفاقی بجٹ کا حصہ ہوگا، جبکہ بقیہ رقم بجٹ میں شامل نہیں ہوگی اور ماضی میں لیے گئے قرضوں کی ادائیگی کے لیے براہ راست مقامی اور غیر ملکی مارکیٹ سے قرض لی جائے گی۔ تو یہ کچھ تفصیلات ہم نے آپ کو بتائی۔ تو دوسری جانب بجٹ بحث سمیٹ لی گئی ہے، لیکن مختلف طبقوں کی جانب سے اب بھی اس پر بحث جاری ہے اور لوگ اپنا رد عمل بھی دے رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے نمائندے ریاض مسن نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیش کیے گئے وفاقی بجٹ کا حجم پچھلے سال کی نسبت 39% زیادہ ہے، اگرچہ جاری اخراجات میں 23 ارب روپے کی کمی کی گئی ہے، لیکن 17% جنرل سیلز ٹیکس کو برقرار اور قابل ٹیکس آمدنی میں 50% کی کمی کر دی گئی ہے۔ اسی طرح ترقیاتی بجٹ میں بھی کمی ہوئی ہے لیکن محصولات کا ہدف 5.5 خرب رکھا گیا ہے جو پچھلے سال کی نسبت 32% زیادہ ہے۔ حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان جاری محاذ آرائی کے ماحول میں پیش کیا گیا بجٹ منظوری کے مراحل سے بھی گزر گیا ہے۔ اپوزیشن کی ساری چیخ و پکار اور احتجاج کی دھمکیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ جو خاص ہوا ہے وہ یہ کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ٹیکس سیاسی بحث کا موضوع بنے ہیں اور یہ بحث ابھی تک جاری ہے۔
دیکھا جائے تو اس گورنمنٹ کی میں اتنی ستائش ضرور کروں گا، یہ موسٹ ان پاپولر میئر لے رہے ہیں۔ ٹیکس لگانا از دا موسٹ ان، اور یہ کسی بھی سیاسی گورنمنٹ کے لیے سوئسائڈل ہو، اور انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ہماری اس سے پہلی جو گورنمنٹ تھی ان کا یہی حال تھا، پیسے لیے جی آگے بانٹ دی، خاص طور پہ اپنا جو وننگ کولیشن ہوتا ہے اس میں چاند ایک لوگ ہوتے ہیں ان میں بانٹ دیا اور اس کے زور کے اوپر وہ چلتے ہیں۔ اور پہلی دفعہ اس سے ایک ایولوشن بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم سیاسی ترقی اور ارتقاء کی طرف ایک اگلی منزل کی طرف پہنچ گئے ہیں، کہ جب بھی آپ کا ٹیکس کا ایشو آپ کے پولیٹیکل ایشوز کے کور کے ساتھ جڑ جائے، سمجھ لیں کہ آپ وہ جو لاسٹ فیز ہوتی ہے نا، ہاٹ فیز، اس میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہیں۔ حکومت کیسے لیتی ہے وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے، انڈائریکٹ ٹیکسیشن، ڈائریکٹ ٹیکسیشن، چارجز، سر چارجز، اس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، لیکن اس وقت ہم صحیح ایک پولیٹیکل فیز میں داخل ہو گئے ہیں۔
ڈاکٹر طاہر جمیل کہتے ہیں معیشت کے استحکام کے لیے تجارت پر ابھی تک کسی کی توجہ نہیں گئی۔
پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈ بہت پیچھے چلا گیا۔ پوری آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ، صرف آپ کو 2 سال ملتے ہیں جب آپ کا ٹریڈ جو بیلنس ہے وہ آپ کی فیور میں، اور وہ ہے 1949 اور 1950۔ اس کے بعد کوئی ایک سال ایسا نہیں ہے باشمول ملٹری گورنمنٹس کے، باشمول سیاسی گورنمنٹس کے، جس میں آپ کا جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ آپ کی فیور میں۔ وی آر آلویز ان دی بریکٹ آف ٹریڈ ڈیفیسٹ، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے۔ ہم نے لڑائیاں بھی لڑنی، ہم نے جہاد بھی کر لیے، ہم نے رشیا بھی توڑ لیا۔ اس نقطے کے اوپر کسی نے نہیں سوچا کہ یار ہمیں ٹریڈ کی طرف جانا چاہیے، ٹریڈ ہوگی، پیسہ آئے گا، اس پہ پھر بعد میں جب زیادہ آئے گا اس میں سے آپ ٹیکس بھی لے لو، اس میں آپ پیسے بھی کاٹ لو، سر چارجز بھی لگا لو، لیکن کچھ بزنس تو دو نا۔
ضیاء بانڈے کہتے ہیں کہ اختیارات کی صوبوں کو منتقلی کے بعد وفاق کی طرف سے خسارے کا بجٹ پیش کرنا خرافات میں پڑنے کے مترادف ہے۔
آپ کا بجٹ جو تھا، جو کہ 2018 اور 2019 کا تھا، وہ 4.8 ٹریلین کا تھا، خرچہ جو ہوا اس کا ہوا ہے 5.6 ٹریلین۔ اب جو آپ نے بجٹ دیا وہ بجٹ دیا ہے 7.3 ٹریلین کا، اس کا مطلب آپ نے 30% اور زیادہ کر کے بجٹ دیا۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی اگر آپ اپنے آسٹریلٹی کی طرف جا رہے ہیں، آپ مطلب کم کرنا چاہ رہے ہیں خرچہ، تو یہ 30% آپ نے کہاں بڑھایا ہے؟ وہ ٹیکسوں کی صورت میں آئے گا یا آپ ڈیفیسٹ فائنینسنگ جو لونز وغیرہ کی صورت میں ہوتا ہے؟ جب 18ویں ترمیم ہو گئی ہے، ڈیولیوشن ہو گئی ہے، تو بھیا آپ کے اخراجات کم ہونے کے بجائے بڑھ کیوں رہے ہیں؟ پاکستان 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، چھٹا بڑا ملک ہے، اور یہ بہت ہی سینٹرلائز طریقے سے چلایا جا رہا ہے، ٹاپ ڈاؤن طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ کیا اسلام آباد سے بیٹھ کے میں توقع کر سکتا ہوں کہ یہ بیوروکریٹس جو ہیں ان کو پتا ہو کہ بھاولپور میں کون سی عورت ہے جس کو پیسے کی ضرورت ہے یا چیزوں کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے پورا ایک بیوروکریٹک سٹرکچر سینٹرلائز کیا ہوا ہے۔ پاکستان کو ضرورت ہے ڈیولیوشن کی، پاکستان کو ضرورت ہے اختیارات کو غیر مطلب ارتکاز کرنے کی، نیچے کی طرف لے کے جانے کی۔ آپ کے پاس اور کوئی حل نہیں ہے، تو آپ کو اگر یہ چیزیں کریں گے تو فیڈرل گورنمنٹ کا رول صرف اور صرف ایک مارکیٹ فیسیلیٹیٹر کرایا جاتا ہے، ایک ریگولیٹر کرایا جاتا ہے۔
مختار احمد علی کہتے ہیں کہ معاشی ترقی کے لیے ملک کو تنازعات سے نکلنا ہوگا۔
ہمارا ویسٹرن بارڈر ہو یا ایسٹرن بارڈر ہو، اس پہ پرابلم رہی ہے، کشمیر کا کانفلکٹ ہے، افغانستان میں آپ اندازہ کریے ہم کتنی جنگیں لڑ چکے ہیں، دنیا کے کتنے ملک ہیں جو اتنی جنگیں لڑ چکے ہیں، 1947 میں 1965 میں، پھر 1979 سے افغانستان میں، پھر سیاچین پیان گوئنگ ہے، کارگل کا کانفلکٹ ہوا، اور اس کے بعد ہمارا انٹرنل جو کانفلکٹ ہے۔ اگر ہم میں سے ان کانفلکٹ کو کسی حد تک ہم بہتر مینج کر لیا ہوتا، ہماری ڈیفنس کی کاسٹ کم ہوتی، تو آج اور وہ پیسے انویسٹ ہوئے ہوتے اکانومی میں، آج شاید ہماری اکانومی کا سائز آج سے ڈبل ہوتا۔ ہم نے ایک ایلیٹ اکانومی بنائی ہے، آج ہم نے ڈی ایچ اے بنائے ہیں، گولف کورسز بنائے ہیں، ایف اے ٹائپ سول لائنز بنائی ہیں، یہاں پہ ہم انویسٹ کرتے ہیں۔ ایلیٹ نے اپنے لیے ایک سرٹن ماحول بنا لی ہے، اور دیواروں والی ہاؤسنگ سوسائٹیز آ گئی ہیں، اور وہاں پہ اسی طرح کے اسکول ہیں، ایک طرح کے اسکول میں ایلیٹ اسکول ہیں، انہیں میں بچے جاتے ہیں، ہسپتال ہیں، اور اس کے باہر ایک دنیا ہے جو دوسرا پاکستان، انفیئر اکنامک سسٹم ہے جو انیکویلٹی کریٹ کرتا ہے، جو معاشرے کے بااثر طبقات کو اور بینیفٹ کرتا.
پاکستان ہر سال محصولات میں خسارے اور اخراجات میں اضافے کا سامنا کرتا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس دفعہ یہ روایت نہ ٹوٹی تو حکومت اور معیشت دونوں سنجیدہ بحران کا شکار ہو سکتے ہیں. ریاض مسن، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد.
پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ہمالیہ گلیشیئرز کی، اور سوال یہ ہے کہ آخر یہ اتنی تیزی سے کیوں پگھل رہے ہیں؟ کیونکہ ایک تحقیق کے مطابق رواں صدی کے آغاز سے ہمالیہ گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار دگنی ہو گئی ہے، جس سے خدشہ ہے کہ آنے والے سالوں میں جنوبی ایشیائی ملکوں میں کروڑوں افراد کو پانی کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے. کولمبیا یونیورسٹی کے ماہرین نے ہمالیہ گلیشیئرز سے متعلق 40 سال کا ڈیٹا مرتب کیا ہے، جس میں 2000 کلومیٹر کا علاقے کا سیٹلائٹ مشاہدہ بھی پیش کیا گیا. اس میں چین، بھارت، نیپال اور بھوٹان کے علاقے بھی شامل ہیں. مشاہدے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ رواں سال کے آغاز سے لے کر اب تک ان گلیشیئرز کی سطح 1.5 فٹ سالانہ کی بنیاد پر گٹ رہی ہے، اور یہ مقدار 1975 سے 2000 کے عرصے کے دوران پگھلنے والی برف سے 2 گنا زیادہ ہے. ماہرین کے مطابق ایسا عالمی سطح پر رونما ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں اور درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے ہو رہا ہے، جبکہ بارشوں میں کمی اور صنعتی فضلات کا اخراج بھی گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے کی وجہ ہے. تو جناب، ابھی تو مسئلہ یہاں پر ہے، لیکن ابھی سے بھارت میں پانی کی صورتحال مخدوش ہے، اور بہت سے صوبے اس وقت پانی کی انتہائی قلت کا شکار ہیں. سخت گرمی کے موسم میں کروڑوں لوگوں کو پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں. بھارت میں پانی کے اس شدید بحران کے بارے میں نئی دلی سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار انجنا پسٹیچا نے ایک رپورٹ ارسال کی، جسے آپ کے لیے تیار کیا ہے اسد نذیر نے. آئیے انہیں سے سنتے ہیں.
بھارت کے چھٹے بڑے شہر چنائی اس وقت پانی کی شدید نایابی کا شکار ہے. زیر زمین پانی کے ذخائر سوکھ گئے ہیں، بہت سے ہوٹل اور ریسٹورانٹس بند پڑے ہیں، بلکہ بعض دفاتر کے اوقات بھی کم کر دیے گئے ہیں. انتہائی مہنگے داموں پر ٹینکرز کے ذریعے لوگ پانی خریدنے پر مجبور ہیں. ظاہر ہے ان حالات میں غریب لوگ بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں. دارالحکومت دہلی کے مضافات میں بھی پانی کی دستیابی کی یہی صورتحال ہے. پانی کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں. بھارت کے بہت سے شہروں میں نہریں، تالاب اور کنویں خشک پڑے ہوئے ہیں. زیر زمین پانی کی سطح بھی گھٹ کر بہت نیچے چلی گئی ہے. ایک خاتون کا کہنا ہے،
4 بالٹی مل جاتے، کسی کے گھروں میں آتے ایک ایک دو دو بالٹی لے کے آتے، کسی کا آتا ہے کسی کے نہیں آتے. پوری ہر جھوکری میں یہ حال ہو رہے 2 مہینے.
شہروں کے مقابلے میں دیہاتوں اور قصبوں میں صورتحال اور بھی زیادہ سنگین ہے. لوگوں کو پانی کے حصول کے لیے میلوں کا سفر کرنا پڑتا ہے. ایک اور خاتون کے تاثرات،
جس کی جوڑ ہے اسے پانی مل جاتی ہے، جس کی جوڑ نہیں ہے اسے پانی نہیں ملتا. پانی کھنتا، میں 3 دن سے ڈرام بھر رہی ہوں، وہ چھان کر کے پانی بالٹی میں چھانتے، پھر ہمارے بچے گھالتے ہیں.
بیشتر دریاؤں میں بھی پانی کی سطح کافی کم ہو چکی ہے. بھارت کی حکومت نے دریاؤں کو صاف کرنے اور ڈیم بنانے کے لیے جو بڑے بڑے منصوبے بنائے تھے، وہ ابھی تک نامکمل ہیں. ان میں سے ایک منصوبہ مختلف دریاؤں کو جوڑنے کا بھی ہے، جو خاصا متنازع بن چکا ہے، کیونکہ اس سے بہت سے دیہات اور قصبے ختم ہو جائیں گے، دلدلی زمین بھی اس کی زد میں آ جائے گی. بھارت کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ مانسون کے موسم میں زیادہ سے زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کا بندوبست کیا جائے. بہرحال اس وقت کروڑوں بھارتی عوام پانی کے شدید بحران سے دوچار ہیں، اور ماہرین کا خیال ہے کہ آنے والے برسوں میں یہ بحران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر 10 میں سے ایک بچہ چائلڈ لیبر کا شکار ہے. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے دنیا بھر سے چائلڈ لیبر کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے، جس کی وجہ سے کروڑوں بچے متاثر ہو رہے ہیں. دنیا بھر میں 15 کروڑ سے زیادہ بچے چائلڈ لیبر کرتے ہیں، جن میں 5 برس کی عمر تک کے بچے بھی شامل ہیں. ان میں اکثر بچے طویل گھنٹوں تک گالم گلوچ اور غلامی جیسے ماحول میں کام کرتے ہیں اور انہیں کام کا معاوضہ بھی نہیں دیا جاتا، اور اگر دیا بھی جاتا ہے تو وہ نہ ہونے کے ہی برابر ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق چائلڈ لیبر سے متاثرہ آدھے سے زائد بچے بہت برے اور خطرناک ماحول میں کام کرتے ہیں جو ان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر بچے زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں کان کنی، تعمیرات، ماہی پروری اور گھریلو کاموں میں بھی بچے کام کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے بنیادی نظریات اور حقوق کے شعبے کی سربراہ بیت اینڈرس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے بچے چائلڈ لیبر کی بدترین حالتوں میں پھنس گئے ہیں، جنہیں ماں باپ کا قرض اتارنے کے لیے غلام بنایا گیا یا ان سے دھندا بھی کرایا جاتا ہے، جس سے انہیں ایسے جسمانی اور ذہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اکثر صورتوں میں قابل علاج بھی نہیں ہوتے۔ اقوام متحدہ کا دنیا بھر کے لیے ترقی کے اہداف میں 2025 تک چائلڈ لیبر کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی بچے تعلیم کی سہولت سے مستفید ہو سکیں تو ممکن ہے کہ یہ مزدوری اور یہ دھندے ان سے چھٹ سکیں۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے تعلیم کے شعبے میں ہی ایک پروگرام کی ابتدا کی ہے، جس کے بارے میں ہم کچھ رپورٹیں آپ کو سنواتے آ رہے ہیں۔ براڈ کلاس کی یہ ایک انعام یافتہ پروگرام ہے۔ نگت، ہم پہلے بھی اس پروگرام کے بارے میں بات کرتے آئے ہیں، آپ مزید تفصیل بتائیے گا۔
جی، بہت شکریہ بہجت جی۔ یہ پروگرام جو ہے پاور 99 فاؤنڈیشن کا پروگرام ہے، جس کو براڈ کلاس لسن ٹو لرن کا نام دیا گیا ہے، اور یہ ایک تعلیمی پروگرام ہے جو 2012 میں اسلام آباد سے شروع ہوا تھا اور پاکستان کے مختلف علاقوں، اسلام آباد، ایپٹ آباد، ہری پور، کوئٹہ، بٹگرام، وہاڑی، جام شورو اور شیخ پورہ کے مدارس میں بھی چلایا گیا، اور اب یہ لائی بلوچستان، بٹگرام، جام شورو، ایپٹ آباد میں کامیابی سے چل بھی رہا ہے۔ براڈ کلاس پروگرام نے بہت سے بین الاقوامی ایوارڈز بھی جیتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اس پروگرام کی کامیابیوں کا احاطہ کرنے کے لیے اسلام آباد کے ایک نجی ہوٹل میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا پاور 99 فاؤنڈیشن کی جانب سے، جس میں شرکا نے پروگرام کی افادیت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ذکر کیا اور تعلیمی فوائد کے حوالے سے بتایا۔ اس تقریب کی رداعت ہمیں سنا رہی ہیں ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ، تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
پروگرام کی کامیابیوں کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاور 99 فاؤنڈیشن کی سی ای او فاخرہ نجیب کا کہنا تھا،
کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکل 25A کہتا ہے کہ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن فار آل اور ریموول آف الٹریسی۔ اسی طرح پاکستان کی کمٹمنٹ ہے ایس ٹی جیز پہ 2015 سے 2030 تک انشور انکلوسیو، اکویٹیبل کوالٹی ایجوکیشن اینڈ پروموٹ لائف لانگ لرننگ اپرچونیٹی۔ پاور 99 فاؤنڈیشن اسی چیلنج اور اسی مشن لیے ہم نے وی انوویٹیڈ، وی پائنیئرڈ براڈ کلاس لسن ٹو لرن انٹریکٹیو ریڈیو انسٹرکشن پروگرام وتھ ایکٹیو لرننگ ٹو امپروو کوالٹی، اکویٹی اینڈ انکلوسیونیس۔ اور اس کے جو انٹینڈیڈ آؤٹکمز تھے اس میں تھا کہ امپروو ٹیچنگ پریکٹسز، انگیج کمیونٹی، امپروو لرننگ آؤٹکمز اینڈ امپروو اٹینڈنس۔ اور جو آج ہم اسٹوری سن رہے ہیں اس میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ اسٹوریز ملیں گی کہ کس طرح کمیونٹی کو، فیملی، جو اسکولز ہیں وہ انگیج کر رہے ہیں، کس طرح ہم اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس وقت براڈ کلاس کے اگر آپ بینیفیشریز دیکھیں تو جو ڈائریکٹ ان دا کلاس رومز ہمارے امپلیمنٹنگ پارٹنرز ہیں وہ ہیں 1,26,844۔ So these children are directly listening in their classrooms, either in formal, non-formal, community centers or even in religious madaris. Other than that, we are publicly broadcasting this program, so the broadcast has access to 10 million people.
اس تقریب کے مہمان خصوصی سینیٹر فیصل جاوید رانا تھے۔ انہوں نے تقریب سے خطاب میں براڈ کلاس لسن ٹو لرن پروگرام کو بین الاقوامی سطح پر متعدد ایوارڈ جیتنے پر مبارکباد دینے کے ساتھ اس کو ورلڈ کلاس پروگرام قرار دیا ہے۔
بہت ہی زبردست ہے، میں کہتا ہوں براڈ کلاس پروگرام جو ہے وہ ورلڈ کلاس ہے، کیونکہ بڑے بڑے ایوارڈ جیتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے کتنی انسانیت کی مدد کر رہا ہے۔ افادیت اس پروگرام کے سامنے آتی ہے کہ جس طرح سے جو ریڈیو کی اصل طاقت ہے اس کو استعمال کر کے پاور 99 لوگوں تک ریڈیو کے ذریعے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے ایک کوالٹی ایجوکیشن کی طرف، اور لوگوں کی طرز زندگی کے اندر جو تبدیلی لا رہے ہیں اس میں صحیح معنوں میں جو ریڈیو کا ایک کردار ہونا چاہیے وہ نبھا رہا ہے پاور 99۔
براڈ کلاس پروگرام کے حوالے سے تقریب میں شامل ڈائریکٹر آف ایجوکیشن آصف اقبال خان نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے بات کرتے ہوئے اپنے تاثرات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
ایکچولی براڈ کلاس جو بات کر رہا ہے وہ ہے گلوبل بات ہے، اور اس کو دنیا میں پسند کیا جاتا ہے کیونکہ 21st سنچری کے جو سلوگنز ہیں جن میں کریٹیکل تھنکنگ ہے، یا جس میں کمیونیکیشن ہے، کولیبوریشن ہے، یا کریٹیویٹی ہے، یا جو گلوبل کمپیٹنسیز ہیں، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ورلڈ کلاس ٹول کے طور پہ براڈ کلاس نے کام کیا ہے۔ میں خود بھی ابھی ریسنٹلی یو ایس میں تھا اور میں میں نے وہاں پہ ایک بڑا فورم تھا ڈونرز کا جس میں کوئی انوویشن کی باتیں ہو رہی تھیں اور وہاں پر ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کریں. تو میں نے اپنی کنٹری رپورٹ میں اسپیشلی براڈ کلاس کو جو ہے وہ پریزنٹ کیا اور لوگوں نے اس کو وہاں پر بہت اپریشیٹ کیا.
اس تقریب میں آئے ہوئے ٹیچرز جو براڈ کلاس لیسن ٹو لرن پروگرام کا حصہ بھی رہ چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس پروگرام کی وجہ سے نہ صرف بچوں میں تبدیلی آئی بلکہ انہوں نے خود بھی بہت کچھ سیکھا.
بچوں کی تو چینجنگ بہت سی ہم نے دیکھی ہیں, ہمارے اندر بھی بہت سی چینجنگ آئی ہے اس پروگرام کے حوالے سے. ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اور بچوں نے بھی بہت کچھ حصے سیکھے.
بڑی چینجنگ یہ آئی ہے کہ بچے نے انگلش بولنا سیکھ لی ہے اور خاص طور پہ لپیاتی انہوں نے بہت یہ رائمز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ بہت اچھا سیکھ لی ہے.
اس سے بچوں کے اندر سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بچے دلچسپی کے ساتھ سیکھتے ہیں اور یہ ایکٹیویٹی بیس پہ محیط ہے جس کی وجہ سے بچوں کو کافی فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے اسکول میں جو بچوں کی تعداد ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور والدین بھی شوق کے ساتھ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں.
ٹائم کی پابندی بچوں میں بہت آئی ہے, چھٹی کا رجحان بھی کم سے کم بچوں کا ہو گیا ہے, زیادہ سے زیادہ سیکھ رہے ہیں اور سب سے پہلے خوشی سے بھی آتے ہیں اور جو چیز ان کو سمجھ نہیں آتی تو اس پروگرام میں یہ کہ انہیں مادر ٹنگ میں بتایا جائے اپنی مادری زبان, بچہ اس سے بہت اچھا سیکھ رہے ہیں.
اس پروگرام میں شامل ٹیچرز کا کہنا ہے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ اس پروگرام کو جاری رکھا جائے تاکہ وہ اور ان کے اسکول کے بچے اس پروگرام سے مزید بھی مستفید ہو سکیں. سیرت فاطمہ, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
رپورٹ سنی تو پروگرام کی اگلی رپورٹ پر جانے سے پہلے ایک خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے سائنس اور طب کے ماہرین نے دنیا سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر فضائی آلودگی کی کمی اور تدارک کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں. برازیل, امریکہ, جرمنی اور جنوبی افریقہ کے سائنسی اور طبی انجمنوں کے ماہرین نے مشترکہ طور پر اقوام متحدہ کے صدر دفتر سے رابطہ کر کے اپیل کی کہ فضائی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے اہم فیصلے اور ٹیکنالوجی کو پوری دنیا میں لاگو کرنے کا وقت آ گیا ہے. مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ فضائی آلودگی کے ناقابل تردید سائنسی ثبوت ملنے کے بعد دنیا سے یہ اپیل کی جا رہی ہے. ساتھ میں اقوام متحدہ سے بھی کہا گیا ہے کہ اس بین الاقوامی معاہدے کے تحت صاف ہوا ہر ایک کا بنیادی حق ہونا چاہیے. اس کے تحت ایسے عوامل اختیار کیے جائیں جن سے فضائی آلودگی کو قابو کرنے کی حکمت عملی بنائی جائے تاکہ پائیدار ترقی کو فروغ دیا جا سکے اور اس میں سرمایہ کاری بھی ممکن ہو سکے. اب یہ بات سائنسی طور پر بھی ثابت ہو چکی ہے کہ فضائی آلودگی پوری دنیا میں ہر سال 70 لاکھ اموات کی وجہ بن رہی ہیں جن میں بوڑھے, بچے اور خواتین سر فہرست ہیں. اس کے علاوہ فضائی آلودگی بچوں میں دماغی کمزوری کی وجہ بن رہی ہے جبکہ مزید مسائل میں کینسر, بلڈ پریشر, دمے اور شوگر جیسے امراض سے بھی اس کا واسطہ ہے. اس سال ستمبر میں نیو یارک میں ایک آب و ہوا پر عالمی کانفرنس کلائمیٹ سمٹ منعقد ہو رہی ہے. ماہرین نے اس موقع پر تمام ممالک سے کہا ہے کہ وہ لوگوں کو صاف ہوا فراہم کریں جو ان کا بنیادی حق ہے اور اس بات کی ضمانت دیں کہ وہ آلودہ ہوا کو کم یا ختم کرنے کے لیے مؤثر حکمت عملی وضع کریں گے. ماہرین نے یہ بھی کہا کہ تمام ممالک اپنی کامیابیوں اور تجربات سے دوسروں کو آگاہ کریں تاکہ دیگر ممالک اسے اپنے ملک اور شہروں پر نافذ کر سکیں. ساتھ ہی صنعتوں وغیرہ سے بھی آلودگی کے اخراج کو سختی سے کنٹرول کرنا ہوگا اور اس کے لیے سخت پالیسیاں بنانی ہوں گی. تو جناب, اسی خبر کے بعد اب ہم واپس بہجت کے پاس چلیں گے پروگرام کی اگلی رپورٹ کی تفصیلات کے لیے.
بہت شکریہ نگہت. دنیا بھر میں سطح سمندر کے بارے میں ہونے والی ایک مطالعاتی رپورٹ کے مطابق اگر کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کی موجودہ رفتار جاری رہی تو آئندہ 1000 سالوں کے دوران گرین لینڈ کی برف کی چادر مکمل طور پر پگھل جائے گی. سمندری سطح کے لحاظ سے گرین لینڈ کی برفانی تہہ 7 میٹر کے برابر خیال کی جاتی ہے. یونیورسٹی آف الاسکا میں قائم فیئر بینکس جیو فزیکل انسٹیٹیوٹ میں تحقیق سے وابستہ معاون پروفیسر اور مطالعاتی رپورٹ کے سربراہ اینڈی ایشونڈن کے مطابق اگر صورتحال یہی رہی تو سارا گرین لینڈ پگھل جائے گا. یہ تازہ ترین انتباہ ہے جو دنیا کے سرد ترین خطوں کے درجہ حرارت کے بارے میں جاری کیا گیا. اس مطالعاتی رپورٹ میں ناسا سے حاصل کی ہوئی آئس برج کی فضائی رپورٹ بھی شامل ہے. یہ رپورٹ سائنس ایڈوانسز میگزین میں شائع بھی ہوئی ہے. یہ تازہ ترین مطالعاتی رپورٹ ہے جس میں پرانے ماڈلز کی نفی ہو جاتی ہے. اس ماڈل میں برفانی تودوں کے بہاؤ سے متعلق اصل حقائق سے پردہ اٹھایا گیا ہے. اس ماڈل کو دیکھ کر یہ نقشہ ابھرتا ہے کہ گلیشیئر سے ندی نما بہاؤ جاری ہے جس کا پانی سمندر میں جا گرتا ہے. مطالعاتی رپورٹ کے بارے میں اپنے بیان میں ناسا نے کہا کہ گلیشیئرز برف کی چادر پگھلنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل نمودار ہونے والے ماڈل سے حاصل کردہ ڈیٹا سے بہاؤ کے پیچیدہ خدوخال درست طور پر سامنے نہیں آ پا رہے. ناسا نے کہا کہ مطالعاتی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ جس رفتار سے گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اندازاً 200 سالوں میں گرین لینڈ کے علاقے سے برف کی 40% چادر چھٹ چکی ہوگی. اکتوبر میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کی بین الحکومتی فیصلہ ساز کمیٹی نے بتایا کہ عالمی ماحولیاتی بگاڑ سے بچنے کے لیے معاشرے اور عالم معیشت کی کلیدی اصلاح کی ضرورت ہوگی. کمیٹی نے یہ بھی کہا کہ صورتحال سوچ سے کہیں زیادہ تیزی سے سنگین ہوتی جا رہی ہے، اور خبردار کیا کہ اس آفت سے بچنے کے لیے وقت تنگ ہے. اور ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ اب ایک ایسے علاقے کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں جسے مردہ علاقہ یا ڈیڈ زون کہتے ہیں. امریکی سائنسدانوں کی پیش گوئی کے مطابق خلیج میکسیکو میں مردہ زون یا ڈیڈ زون قرار دیا جانے والا علاقہ آئندہ مہینوں میں ریکارڈ حد تک وسیع ہو جائے گا. اس علاقے میں آکسیجن یا تو انتہائی کم ہے یا بالکل نہیں. توقع ہے کہ یہ علاقہ بڑھتے ہوئے 20,300 مربع کلومیٹر تک پھیل جائے گا. مردہ زون انسانوں کی خوراک سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی آلودگی سے تشکیل پایا ہے، اور اس میں موجود مچھلیاں اور دیگر آبی زندگی مکمل طور پر تباہ ہو جاتی ہے، اور یوں یہ صورتحال خاص طور پر اس علاقے کے ماہی گیروں کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہے جن کا دار و مدار ہی ماہی گیری پر ہے. اس بارے میں ساحلی شہر پورٹ آرتھر سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ الزبت لی کی رپورٹ ہے، پیش کر رہے ہیں شبیر جلانی.
ٹرین ٹرین کے لیے معاش تلاش کرنا کوئی کام نہیں ہے بلکہ یہ ایک مہم ہے. ان کا کہنا ہے،
I always had a passion for shrimping. I always loved the Gulf. Some reason when I do this,
مجھے ہمیشہ جھینگوں میں دلچسپی رہی ہے. مجھے یہ خلیج ہمیشہ سے بہت پسند رہی ہے. مجھے یہ کام کرنے سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ میرا تعلق اسی خلیج سے ہے. ٹوین کا خاندان ٹیکساس کے شہر پورٹ آرتھر آ کر آباد ہونے سے پہلے ویتنام میں ماہی گیری سے وابستہ رہا ہے. وہ بچپن ہی سے جھینگے پکڑ رہا ہے. اس کا کہنا ہے کہ خلیج میکسیکو میں مردہ زون کے وسیع تر ہونے کی پیشین گوئی سے وہ بہت پریشان ہے.
Not good.
یہ اچھی بات نہیں ہے، بالکل اچھی بات نہیں ہے. مردہ زون سمندر کا ایسا علاقہ ہے جہاں یا تو آکسیجن بالکل نہیں ہے یا پھر بہت کم ہے. اس صورتحال سے وہاں آبی زندگی خطرات سے دوچار ہے، جس میں گھونگے اور جھینگے خاص طور پر شامل ہیں جو آکسیجن کی کمی کے باعث اس علاقے کو چھوڑ کر باہر نکل سکتے ہیں. اس پریشان کن صورتحال میں ٹرین اپنے عقیدے پر بھروسہ کرتے ہوئے پر امید رہتا ہے. اس کا کہنا ہے،
We can only do so much and ask for his blessing. He'll take care of the rest. If I get war just like Trey over JBS is
saying, بس اتنا ہی کر سکتے ہیں اور پھر خدا کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، وہی سب کا خیال رکھے گا. اگر میں جے بی ایس کی طرح پریشانی میں مبتلا رہا تو میری نیندیں ہی اڑ جائیں گی. ٹرے پیئرسن پورٹ آرتھر میں اپنی کمپنی جے بی ایس پیکنگ کے ذریعے جھینگے پروسیس کرنے کا کاروبار کرتا ہے. اس کا کہنا ہے، مجھے انتہائی تشویش ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اور یہ کتنی خراب بات ہوگی. مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ علاقہ اس سال بہت وسیع ہو جائے گا. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس کی اصل وجہ فارموں سے آنے والی غذائی آلودگی ہے. امریکہ کے وسط مغربی علاقے میں آنے والے سیلابوں سے جنوبی علاقے میں موجود فارموں سے یہ آلودگی مسیسیپی دریا سے ہوتی ہوئی خلیج میکسیکو میں پہنچ جاتی ہے. ٹیکساس اے این ایم یونیورسٹی کے سمندری علوم کے ماہر سٹیو ڈی مارکو بتاتے ہیں،
That water comes out and it stimulates an algae to grow. Sunlight comes in, algae will get that sunlight, will start growing, producing a lot of biomass.
یہ پانی آتا ہے اور اس سے زندہ کائی بڑھنے لگتی ہے. پھر دھوپ نکلتی ہے اور کائی کی زندگی کو بڑھاتی ہے. اس سے بایو ماس میں اضافہ ہونے لگتا ہے اور پھر زندہ کائی اپنا کام شروع کر دیتی ہے. یہ زندہ رہتی ہے، پھر مر جاتی ہے اور ڈوب کر سمندر کی تہہ میں جم جاتی ہے. اس مردہ کائی کو کھانے والا بیکٹیریا آکسیجن جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے. یوں جب سمندر کے نمکین پانی میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو پانی کی اوپر والی سطح آکسیجن کو اپنے اندر سے گزر کر نیچے نہیں جانے دیتی. یوں مردہ زون تشکیل پاتا ہے جس سے جھینگوں سمیت آبی زندگی ختم ہو کر رہ جاتی ہے. شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگ پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو انٹرٹینمنٹ سمیت دیگر حوالوں سے آپ کو رپورٹ سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں میں نگہت اور بہجت ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کی بالکل آخری حصے کی طرف ہم پہنچ گئے اور اب ہم دو رپورٹیں آپ کے لیے ہم پیش کریں گے. پہلی رپورٹ میں ہم بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں مختلف ملکوں میں بعض خواتین کے لیے زندگی دوسروں کے مقابلے میں زیادہ چیلنج لے کر آتی ہے. کبھی تو وہ بے گھر ہو جاتی ہیں, کبھی انہیں بچوں کے ساتھ بے سہارا چھوڑ دیا جاتا ہے, اور کبھی وہ تنہا تنہا ہی ان تمام چیلنجوں کا سامنا کرتی ہیں جو کہ بعض اوقات بہت مشکل ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ہار نہیں مانتی اور اپنی زندگی کے مسائل پر قابو پاتی ہوئی آگے بڑھتی جاتی ہیں. ایسی ہی ایک کامیابی کی داستان ہم آپ کے لیے لائے ہیں. امریکہ میں ایسی لاکھوں خواتین ہیں جو شوہر سے علیحدگی یا طلاق کے بعد اپنے بچوں کو اکیلے پالتی ہیں. ان میں سے بیشتر خواتین تارکین وطن ہیں اور یہ ان کے لیے مدد کی تلاش کو بہت مشکل بنا دیتا ہے. روزینہ ملک تقریباً 20 سال پہلے شادی کر کے پاکستان سے امریکہ آئی تھیں, مگر بچی کی پیدائش کے 1.5 سال بعد شوہر نے انہیں بے سہارا چھوڑ دیا. روزینہ آج نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال ہیں. تفصیل نخبت ملک کی زبانی.
ایک وقت تھا جب روزینہ ملک کو پشتوں کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی تھی. آج وہ انگریزی, ہسپانوی اور اردو روانی سے بول سکتی ہیں.
سوچتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر روز جی اور ہر روز مری ہوں. سڑک پہ چھوڑا تھا اس نے مجھے بچی کے ساتھ, یہاں پہ میرا کوئی بھی نہیں تھا.
15 سال تک معمولی ملازمتیں کرنے کے بعد بینک سے $1,00,000 کا قرض لے کر چند ماہ پہلے روزینہ نے ایک ریسٹورینٹ کھولا ہے.
یہ مکئی کی روٹی.
وہ یوٹیوب سے میکسیکن کھانا بنانا سیکھتی ہیں لیکن اس میں حلال اشیاء استعمال کرتی ہیں. ان کا یہ کھانا مسلم اور غیر مسلم افراد میں یکساں مقبول ہے.
میں ٹیکسس سے ہوں اور جب ایک ٹیکسن آپ کو کہے کہ کہیں بہترین میکسیکن کھانا ملتا ہے تو آپ کو وہاں جانا چاہیے, اور یہ ٹیکسس سے باہر ملنے والے بہترین ٹاکوز میں سے ایک ہیں.
میکسیکن فوڈ کو انہوں نے سلائٹلی ہمارے دیسی ٹچ کے ساتھ بلینڈ کیا ہے, وچ میکس اٹ ا بٹ مور یونیک.
روزینہ آج اپنی زندگی سے مطمئن ہے, لیکن ان جیسی لاکھوں خواتین امریکہ میں شوہر سے علیحدگی کے بعد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. امریکہ میں سنگل پیرنٹس میں خواتین کی اکثریت ہے, اور امریکی محکمہ مردم شماری کے مطابق ان میں سے نصف خواتین طلاق یافتہ ہیں اور اکیلے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں.
روزینہ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ طلاق کی قانونی کارروائی کے لیے امریکہ میں ایک وکیل نے انہیں مفت خدمات مہیا کی.
فیسلٹیز مجھے اتنی ملی ہیں, مجھے تو لگتا ہے اس سے اچھی جگہ دنیا میں نہیں ہے. پاکستان سے مجھے بہت محبت ہے مگر میں امریکہ سے بہت پیار کرتی ہوں.
روزینہ کہتی ہیں کہ امریکہ سے محبت کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت میں پاکستانی ہونے کا عنصر ہمیشہ مد نظر رکھا ہے.
میری ماں نے مجھے ایسے ریس کیا ہے کہ ٹریڈیشن کے ساتھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں میں پاکستان گئی ہوں, ایون میں نہیں گئی ہوں, یو نو.
روزینہ جیسی لاکھوں خواتین امریکہ میں اکیلے اپنے بچوں کو پالتی ہیں. ایسے میں خاتون کا تارک وطن ہونا, جسے نہ تو زبان پر عبور ہے نہ ہی آس پاس کے ماحول سے واقفیت, مشکلات میں اضافہ کرتا ہے. نتیجہ یہ کہ ایسی خواتین میں غربت کی شرح دیگر امریکی خاندانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. نخبت ملک, وائس آف امریکہ, مناسس, ورجینیا.
وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی. تو پروگرام کی آخری رپورٹ سے قبل ہم آپ کے لیے شوبز کی کچھ زبردستی خبریں لے کر آتے ہیں, اور اس کے لیے ہم چلیں گے بہجت کے پاس, کیونکہ بہجت کے پاس اس ہفتے کی کچھ زبردست خبریں ہیں. تو بہجت جی بتائیے کیا خبریں لے کر آ رہی ہیں آج شوبز سے.
بڑی دلچسپ خبر ہے ایک نگت, بالی ووڈ کے میگا سٹارز کی ایئرپورٹس پر آنے جانے کی تصویریں اور ویڈیوز اکثر میڈیا کی زینت بن جاتی ہیں, جس میں کچھ سٹارز مداحوں کو خاطر میں لائے بغیر ہی روانہ ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ ہاتھ ہلا کر جاتے ہیں. فلمی ستاروں کے ان معمولات سے ہٹ کر اب کچھ ایسا ہوا کہ بہت سے لوگ اس پر بات کرنے لگے. بھارتی چینل NDTV کے مطابق ہوا کچھ یوں کہ بالی ووڈ کی صفیہ اول کی اداکارہ دیپکا پڈکون ممبئی ایئرپورٹ پر پہنچی تو ڈیوٹی پر موجود سیکیورٹی اہلکار نے ان سے شناختی کارڈ مانگا. تو عام طور پر سٹارز کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ بہت مغرور ہوتے ہیں, کسی کو خاطر میں نہیں لگتے, لوگوں کو ڈانٹتے ڈپٹتے بھی ہیں, لیکن ان تمام باتوں کے بالکل برعکس دیپیکا سیکیورٹی اہلکار کے آئی ڈی کارڈ مانگنے پر نہ تو بھڑکی نہ غصے ہوئی اور نہ ہی وہ مشہور و معروف ڈائلاگ بولا کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں. دیپیکا واپس مڑی اور استفسار کیا کہ کیا آپ شناختی کارڈ دیکھنا چاہتے ہیں, جس کے بعد نہایت مہذب انداز میں بالی ووڈ اداکارہ نے اپنا شناختی کارڈ دکھایا اور اندر چلی گئی. دیپیکا کے شناختی کارڈ چیک کرانے کی ویڈیو ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر آتے ہی وائرل ہو گئی. سوشل میڈیا صارفین نے قانون کی پاسداری پر دیپیکا پڈوکون کی بہت تعریف کی اور ایئرپورٹ سیکیورٹی اہلکار کو اپنا فرض اور ڈیوٹی انجام دینے پر بھی خوب سراہا. اور دوسری ایک بڑی دلچسپ خبر ہے کہ کوئی حمایت کرے یا مخالفت, سچ بات تو یہ ہے کہ آئٹم سانگ اب کمرشل فلموں کا لازمی حصہ بنتے جا رہے ہیں, جنہیں پسند کرنے والوں کی تعداد بھی بہت اچھی خاصی ہے. نئی پاکستانی فلم باجی ریلیز ہو گئی ہے اور کئی آئٹم نمبرز پر اچھا پرفارم کرنے پر دانت سمیٹنے والی اداکارہ مہوش ایجاد فلم کی کاسٹ میں شامل نہ ہونے کے باوجود آئٹم نمبر کے ذریعے فلم میں شامل ہیں. مہوش ایجاد کے آئٹم نمبر کا خیال عثمان خالد بٹ کا ہے, جو نہ صرف رائٹر اور کوریوگرافر ہیں بلکہ انہوں نے فلم میں مرکزی کردار بھی نبھایا ہے. عثمان خالد بٹ نے آئٹم سانگ کی شوٹنگ کو چیلنجنگ قرار دیا. گانے کی ویڈیو میں یاسر حسین بھی شامل ہیں. گینگسٹر گڑیا میں مہوش ایجاد نے حسب معمول ڈانس کی مہارت کا بھرپور مظاہرہ کیا, جبکہ موسیقی اور الفاظ سے بھی بھرپور انصاف کرتی نظر آئی. کچھ لوگوں نے گینگسٹر گڑیا میں مہوش ایجاد کے انداز کو کیٹرینا کیف سے تشبیہ دی ہے, جبکہ بعض سے کیٹرینا کیف کے آئٹم سانگ افغان جلیبی سے ملتا جلتا قرار دیا ہے. ویڈیو کے آخر میں گیم آف تھرونز کی بھی جھلک دکھائی دیتی ہے. میرا, عثمان خالد بٹ, آمنہ الیاس, نیر اعجاز اور دیگر اداکاروں کی کاسٹ سے سجی فلم باجی سینما گھروں کی زینت بن چکی ہے اور اب انتظار یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ اس نے کتنے کروڑ کا بزنس کیا, کیونکہ آج کل آپ تو جانتی ہیں نگت فلم کروڑوں میں ہی بزنس کرتی ہے اور پاکستان کی فلمیں بھی بڑی تیزی سے اسی طرف بڑھتی جا رہی ہیں, اس رجحان کی طرف. تو جناب یہ تھی کچھ خبریں, اب آپ ہمیں بتائیے کہ آج آپ شو بز راؤنڈ اپ میں کیا سنوا رہے ہیں.
تب ہم چلیں گے شو بز راؤنڈ اپ کی جانب. شو بز راؤنڈ اپ میں اس ہفتے کی کیا خبریں ہیں, راؤنڈ اپ آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں ہماری نمائندہ آمنہ مجید. تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
شرارتی بھیڑ کے گرد گھومتی ہالی ووڈ اینیمیٹڈ فلم شان دا شیپ کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا.
It traveled light years through space to find intelligent life.
اسپن کی کہانی شان نامی ایک ایسے شرارتی بھیڑ کے گرد گھوم رہی ہے جسے اس کا مالک ریوڑ سے الگ کرتے ہوئے فارم ہاؤس سے دور بھیج دیتا ہے. ریوڑ اور شان کے دوست اسے بلانے میں ناکام رہتے ہیں اور اس کی تلاش میں شہر کو نکل پڑتے ہیں. تھرلر سے بھرپور یہ فلم 18 اکتوبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی. ہالی ووڈ کی نئی آنے والی فلم سکیری سٹوریز ٹو ٹیل ان دا ڈارک کا نیا سنسنی خیز ٹریلر جاری کر دیا گیا.
سم پیپل بلیو اف وی ریپیٹ سٹوریز آفٹن انف دے بیکم ریئل دے میک اس ہو وی آر دیٹ کین بی سکیری.
ایٹ اٹ گرل.
یہ فلم بچوں کی مشہور سیریز پر مبنی ہے جہاں لڑکیوں کا ایک گروپ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا دکھائی دیتا ہے. یہ فلم 9 اگست کو سینما گھروں کی زینت بنے گی. پاکستانی اداکار احد رضا میر کو مقبول تھیٹر پلے ہیملٹ میں بہترین اداکاری کرنے پر بین الاقوامی بیٹی مچل ایوارڈ سے نواز دیا گیا. احد رضا میر کو حال ہی میں ولیم شیکسپیئر کے لکھے ہوئے مقبول ترین ڈرامے ہیملٹ میں بہترین پرفارمنس دینے پر بین الاقوامی بیٹی مچل ایوارڈ سے نوازا گیا. اداکار کے تھیٹر پلے ہیملٹ نے نہ صرف انہیں پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے. واضح رہے کہ یہ ایوارڈ امریکی نژاد کینیڈین تھیٹر ڈائریکٹر ایکٹر بیٹی مچل کی یاد میں 1958 سے دیے جا رہے ہیں. اینیمیٹڈ فلم ٹوئی اسٹوری 4 کا امریکی باکس آفس پر راج برقرار. فلم نے صرف 3 دنوں میں 18.54 ارب روپے سے زیادہ کمائی کر کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. فلم چائلڈ پلے نے 2.19 ارب جبکہ الادین نے امریکہ میں 5ویں ہفتے میں بھی 1.91 ارب روپے کا شاندار بزنس کیا. دہشت اور سنسنی سے بھرپور ہالی ووڈ فلم اینابل کمز ہوم کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا.
Everything you see in here is either haunted, cursed, or has been used in some kind of ritualistic practice. Nothing's a toy. It's safer for these things to be in here than out there.
Sometimes it's better to keep the genie in the bottle.
Don't your parents keep any creepy stuff around?
We keep it all locked away in a room so that we're safe. It's not really good for anyone to go in there.
ये फिल्म 2014 में बॉक्स ऑफिस पर खौफ और दहशत फैलाने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म एनाबेल का तीसरा हिस्सा है, जिसमें एक बार फिर गुड़िया खौफ और दहशत फैलाती दिखाई देगी। फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। आमना मजीद, रेडियो न्यूज नेटवर्क, इस्लामाबाद।
शोबिज राउंडअप के साथ ही इस हफ्ते का सदाए जहां अपने इख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ निगाह तमान को आप इजाजत दे दीजिए। खुदा हाफिज।
और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस के स्टूडियो से बैजा जलानी भी आपसे इजाजत चाहती है। रिकॉर्डिंग इंजीनियर पैट्रिक डेया के साथ अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।